بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنوائی. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں، جس میں یہ مضمون بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خطوط دعوت کے سلسلے میں دنیا بھر کے بادشاہوں، نوابوں، سلطانوں، قبیلوں کے سرداروں کو روانہ فرمائے تھے. کئی خطوط کا ذکر ہم نے کیا تھا. ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی بھیجا تھا. حبشہ میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہتے تھے اور صحابہ مکے میں پریشان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی. وہاں جو اس وقت بادشاہ تھا ان کا نام اسحمہ تھا. حضرات صحابہ اکرام کی سرپرستی کی اس بادشاہ نے. کفار مکہ کی طرف سے ایک وفد گیا کہ بادشاہ کو ان کے خلاف فرغ لائے تاکہ ان لوگوں کو یہ ملک سے نکال دیں. اسحمہ بادشاہ نے دونوں فریق کی بات سنی، اور جب اس کے سامنے سچائی ظاہر ہو گئی تو اس نے صاف طور پر کہہ دیا، میں ایسے اچھے لوگوں کو کبھی بھی اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا، میں ان کا ساتھ دوں گا. کفار مکہ کا یہ وفد ناکام واپس آیا اور یہ لوگ حبشہ میں رہتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے. کئی سال تک کفار مکہ سے جنگیں رہیں. صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کا علاقہ فتح ہوا اور مسلمانوں کی سلطنت، مدینے کی سلطنت میں وہ شامل ہو گیا. اس کے بعد میں یہ حبشہ میں جو مسلمان گئے ہوئے تھے یہ تشریف لائے، ان میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضور کے چچا زاد بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر بڑے خوش ہوئے اور فرما رہے تھے، میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے کی زیادہ خوشی ہے. اتنے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے. تو یہ حضرت جعفر اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ بڑے اطمینان سے ملک حبشہ میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط روانہ کیے بادشاہوں کے نام تو ان کے نام بھی خط بھیجا. محققین کا کہنا یہ ہے کہ اب تک انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. جب خط پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خط لکھا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھیے. خط کے اندر حقیقت ہی حقیقت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ھذا کتاب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی عظیم الحبشہ. یہ خط نبی علیہ السلام کی طرف سے نجاشی کی طرف ہے جو حبشے کا بڑا ہے. خط کا ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کی پوری عزت، عظمت، احترام ہمارے خط میں ظاہر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو عزت دینی تھی دی, بتایا کہ تم بادشاہ ہو, وہاں کے بڑے ہو, آپ کی طرف میں یہ خط لکھ کر دے رہا ہوں. پھر حضور نے سلام جیسے کرنا چاہیے, سلام علی من اتبع الہدا. کافروں کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا, انہیں اسی طرح سے سلام کرنا چاہیے, السلام علی من اتبع الہدا. کچھ لوگ اگر ہمیں سلام کرتے ہیں تو وعلیکم السلام نہیں, بلکہ انہیں بھی جواب میں السلام علی من اتبع الہدا, جو ہدایت کی اتباع کرے ان پر سلامتی ہو, یا خالی سلام سلام کہہ دو آپ, سلام سلام سلام, اس طرح سے کہہ دیا جائے, اور دل میں یہی معنی رکھے جائیں کہ سلام ہے اس معنی کر کے تم ہدایت کی اتباع کر دو تو تمہارے اوپر سلام ہے, لیکن السلام علیکم نہیں کہنا ہے. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں, چونکہ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے ان کا اسلام, السلام علی من اتبع الہدا, سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی. وآمن باللہ ورسولی, اللہ پر ایمان لایا, رسول پر ایمان لایا, وشہیدا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور اس پر جو اس بات کی گواہی دی یا جس نے گواہی دی اس بات کی کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ کوئی اس کا شریک ہے, یعنی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ, میں تجھے اللہ کی پکار یعنی کلمے کی دعوت دیتا ہوں, کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ, کیونکہ میں اس کا رسول ہوں. اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو محفوظ رہو گے. پھر آگے قرآن کریم کی آیت پڑھی, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, سو اگر اس کے بعد بھی اہل کتاب رو گردانی کریں, نہ مانے بات, تو مسلمانوں تم کہہ دو, تم لوگ گواہ رہو اس کے کہ ہم مسلمان ہیں, بے دھڑک اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِن أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ النَّصَارَى, اے نجاشی, اگر تو میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو یاد رکھنا تیرے ملک میں جتنے نصارہ رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, ان سب کا گناہ تجھ پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت بھی کی ہے اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس کو دعوت بھی دی ہے, اور ساتھ ساتھ میں اس کا نتیجہ بھی بتا دیا, دعوت قبول کرے گا تو محفوظ رہے گا, اور دعوت قبول اگر نہیں کرے گا تو سب کا وبال تجھ پر ہوگا. نبی کی شان ایسی ہوتی ہے کہ نبی جب دعوت پیش کرتا ہے تو نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی کا دباؤ محسوس کرتا ہے. اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ذات ہوتی ہے, اللہ کی. وہ اللہ کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے, اور پورا اعتماد پورا یقین اللہ ہی پر ہوتا ہے, اور یہی حالت ہمیشہ اسلام کے داعیوں کی رہی ہے. جب جب وہ دعوت کو لے کر اٹھے ہیں تو انہوں نے صرف اور صرف اللہ ہی کو سامنے رکھا ہے, اللہ کی مدد اور نصرت کو سامنے رکھ کر پوری قوت کے ذات میں انہوں نے حق بات لوگوں تک پہنچائی ہے. جتنے بھی امت کے اندر دعات، مصلحین، ریفارمر آپ کو ملیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ان کے ہاں لاگ لپیٹ والی کوئی چیز نہیں ہے. جو چیز ہے صاف صاف، ڈر خوف والی کوئی بات نہیں ہے. جو چیز ہے صاف، ڈر اور خوف اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ہے. اس کے علاوہ کسی سے کبھی مرعوب ہونا نہیں، ڈرنا نہیں، خوف کھانا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات سب سے اعلیٰ اور بالا، آپ کے جو شاگردگان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہم جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک صحابی ایسا مضبوط تھا، ایسا مضبوط تھا کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر اس کے دل سے ایمان کی روشنی کو کھرچنا چاہے تو کھرچ نہیں سکتی تھی. سب کا یقین اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعلیٰ درجے کا یقین. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جب یہ حضرات صحابہ، جن کا لباس بھی فقیرانہ، جن کی چال ڈھال بھی فقیرانہ، چہرے سے نظر آتے ہیں کمزور، رات میں پوری کی پوری رات اللہ سے مانگتے ہیں اور دن میں وہی شہ سوار، جب کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے ملتے ہیں تو کوئی رعب، کوئی مرعوبیت نہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اللہ کا تعلق ہے اور ان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ پر ہے. آپ یاد کیجئے کہ ایرانیوں سے جب لڑائی ہو رہی تھی تو مسلمانوں کی طرف سے جو مسلمان سفیر بن بھر کر جا رہے تھے اور وہ لوگ ان کو مرعوب کرنے کے لیے، ان پر رعب تاری کرنے کے لیے اپنے درباروں کو سجا رہے تھے، زرق برق پردے اور فوجیوں کو کھڑا کر رکھا ہے، عجیب و غریب اور عالی شان تلواروں کے ساتھ میں. مقصد یہ تھا کہ یہ مرعوب ہو جائے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی فوج ہے. لیکن یہ حضرات اسی فقیرانہ انداز سے خچر پر سوار ہو کر جا رہے ہیں اور رستم کے بازو میں جا کر بیٹھتے ہیں. کہا کہ ہمارے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب برابر ہیں. اور اس بے باکی سے اس کو دعوت پیش کرتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. وہ لوگ بھی تعجب کرتے ہیں کہ یہ فقیرانہ شان میں، فقیرانہ انداز میں، کپڑے بھی ان کے صحیح نہیں ہیں، تلوار چھپانے کے لیے میان ان کی سلامت نہیں ہے، لیکن کتنی مضبوطی سے بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب ایمان یہاں ہونا راسخ ہو تو پھر یہ بندہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرے گا، کسی اور سے نہیں ڈرے گا. ایمان کمزور ہے تو ہر ایک چیز ڈرائے گی، ہر چیز ڈراتی ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے، ہر چیز. آج جو ہماری حالت ہے نا، ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر ہم ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اللہ پر اعتماد نہیں ہے. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں سے جانا ہی جانا ہے. ہم سے پہلے جو آئے وہ بھی گئے، آج ہم ہیں ہم بھی جائیں گے، ہماری اولاد بھی جائے گی، سب جائیں گے یہاں سے. لیکن یہ پکا تہیا کر لینا، عہد کر لینا کہ جب تک رہنا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اپنی اولاد اور نسل کو بھی ہمیں یہی بتانا ہے، یہی تربیت کرنی ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن اللہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، بھوکا رہنا پڑ جائے. اور حدیث میں حضور کا تو یہ فرمان ہے، حضور کی وصیت ہے، وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تب بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو ہمیں اسی حالت پر آنا ہے، ہمارا ایمان ایسے ہی ہونا، اور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بھی ہمیں اسی ایمان پر لانا ہے، اسی ایمان پر چھوڑ کر جانا ہے. جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری پہلی فکر یہ ہونی چاہیے، بنیادی فکر، ہماری اولاد کے دین پر رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ فکر. مذہب سے وابستہ رہے گی یا نہیں رہے گی، اللہ اور رسول کو ماننے والی رہے گی یا نہیں رہے گی. آج بہت اچھی حالت حالت ہو گئی ہے ہم لوگوں کی، جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا بھر کی فکریں، اس اولاد کی شادی رہ گئی ہے، فلاں لڑکے کے لیے فلیٹ بنانا تھا وہ رہ گیا ہے ابھی تو، وہاں میری زمین تھی اس پہ میرا یہ کام کرنا تھا وہ یہ کام پورا نہیں ہوا، فلاں فلاں چیزیں میری ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، بس اسی ادھیڑ بن کے اندر آنکھ مٹ جاتی ہے اور دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں مقدرات کی ہیں، دولت، شہرت، عزت، جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے یہ چیزیں مل کر رہیں گی، ان میں کمی، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن یہ چیزیں ہمیں اس پر محنت کرنی ہے، یہ آخرت کی کھیتی یہاں ہے، یہ دنیا ہے، ہمیں یہاں پوری محنت کرنی ہے تو وہاں ہمیں پھل ملے گا۔ اولاد کو بھی ہمیں یہیں مرنے سے پہلے پہلے ایسا پختہ ایمان دے کر جانا ہے، ایسا یقین دے کر جانا ہے کہ جب جائیں تو ہمیں اطمینان ہو، الحمدللہ اپنی نسل کو مسلمان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایمان پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں یہ بات ملتی ہے کہ موت کے وقت وہ اپنی اولاد سے پوچھا کرتے تھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ یہ نہیں پوچھ رہے میرے بعد کیا کرو گے، کیسی زندگی گزرے گی، مجھ سے کیا سیکھا تم نے، تمہارا کاروبار کیسے چلے گا، تمہاری کمائی اور معاش کا ذریعہ کیا ہوگا، یہ سب نہیں پوچھتے وہ، بلکہ وہ پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے جس وقت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی حالت طاری تھی، موت آیا چاہتی تھی، موت کی حالات طاری ہوتے ہیں نا پہلے، موت سے پہلے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے مجھے بتاؤ، کس کی عبادت کرو گے، مجھے اطمینان دو۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن له مسلمون، انہوں نے کہا اولاد نے، جس راستے پر آپ نے ہمیں چلایا ہے زندگی بھر تک، جو آپ نے تعلیم دی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی، ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہوا، تو ہمیں بھی اپنی اولاد کی اسی طرح سے تربیت کرنی ہے کہ جب ہماری موت آئے، ہماری آنکھ بند ہو رہی ہو، تو ہمیں اپنی اولاد سے اطمینان ہو، ہماری اولاد انشاءاللہ دین و ایمان پر رہے گی، یقین کی اس راہ پر رہے گی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کیا، آپ دیکھیے کس قدر مضبوط انداز ہے دعوت پیش کرنے کا، اسی طرح دنیا کے ہر داعی کا انداز، اور ہر مسلمان کو در حقیقت ایسا ہی داعی ہونا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جہاں ہر مسلمان کو اپنی جگہ ایک داعی ہونا چاہیے، وہ اب داعی نہیں رہا، مدعو بن چکا ہے، مدعو بن چکا ہے، مدعو کا مطلب اس کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر قوم اپنی تہذیب اس کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور یہ اس کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو لینے پر آمادہ ہے، تلا ہوا ہے، قبول کر رہا ہے۔ اور جب تک ہم داعی تھے بحیثیت داعی، تو ہر قوم میں ہمارا پیغام جاتا تھا، ہمارے کلچر کو، سب سے اونچا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کو، ہماری حضارت کو سب سے اعلیٰ تہذیب سمجھا جاتا تھا، ہر جگہ سرخ روئی حاصل تھی، عزت اور احترام حاصل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں، حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر وہی محنت ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور پوری امت کے لیے کرتے رہیں، تو یاد رکھیے ہمیں پھر وہی عزت حاصل ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور اس طرح سے آگے بڑھایا، آپ دیکھیں گے کہ حجت الوداع میں 124,000، 1,00,000 سے زیادہ حضرات صحابہ ہیں، اتنی بڑی تعداد، یہ تو وہ ہے جو وہاں پر جمع ہو گئی۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مکے اور مدینہ میں حضرات صحابہ کی کتنی قبریں ہیں، 10,000 سے زیادہ کی تعداد ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، باقی کہاں گئے؟ بہت بڑی تعداد سیریا میں ملے گی، شام میں، افریقہ کے جنگلوں میں، خیروان، عراق میں، یمن میں، حضرموت میں، پوری دنیا کے گوشوں میں، حتیٰ کہ ہندوستان کے ساحلوں تک بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہنچے ہیں، چین تک حضرات صحابہ پہنچے ہیں حضور کے مشن کو لے کر۔ تو اس وقت ہم مسلمان پھیلتے رہے، پھلتے رہے، پھولتے رہے، آگے بڑھتے رہے، سامنے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی تھی، توحید بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آئیں اور اتنے مضبوط بن جائیں اپنے اندر سے کہ جیسا جیسے حضرت صحابی سامنے والے کو مضبوطی سے دعوت پیش کرتا تھا اور دعوت پیش کرنے میں کوئی گھبراہٹ نہیں، ہم میں سے بھی ہر ایک ایسی ہونا چاہیے تھا۔ حضور کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا، وہ اپنے وقت کا مستقل ایک داعی بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذمہ داری دے دیا کرتے تھے، جیسے تو نے اسلام قبول کیا ہے نا، جا اپنے قبیلے میں جا کے کام کر۔ کیا اس نے پورا قرآن پڑھا ہوتا تھا؟ بتائیے آپ، کیا پوری حدیثیں پڑھی ہوتی تھی؟ وہ صرف ایمان سیکھتا تھا اور ایمان جا کر سکھاتا تھا۔ لیکن آج ہم سے اگر کوئی کہے کہ بھائی ذرا دو چار لوگوں کو ذرا دعوت کی بات کرو، تو ہم بغلے جھانکیں گے، آگے پیچھے دیکھیں گے، 70 بار سوچیں گے، اور ہمت نہیں ہوگی ہماری کہ ہم سامنے دعوت پیش کر سکیں۔ کیا ہے؟ اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایمان جب اندر ہے تو اب اس کا اعتراف اور ساتھ ساتھ میں اس کی قدر، یہ اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ بھی بیدار ہو کہ یہ ایمان ہم پوری دنیا میں بھی پہنچائیں گے، سامنے والے کو بھی ہم پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دعوتی خطوط، آپ کی زندگی، یہ سب ہمیں اس بات کو بتاتی ہے کہ ہم کو بھی اسی راہ پر آنا ہے جس راہ پر حضرات صحابہ تھے۔ اعتقاد کی مضبوطی، یا کہہ لیجئے عقیدوں کی پختگی اور کامل درجے کا یقین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، اور پھر اسی مضبوطی کے ساتھ یہ ساری باتیں دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ، یہ چیزیں ہم کو کامیاب بنائیں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھیجا تو انہوں نے اعلان کیا، میں مسلمان ہوتا ہوں، حالانکہ مسلمان ہو چکے تھے، اب تک اعلان نہیں کیا تھا۔ پھر حضور ہی کے زمانے میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ کن کی بات چل رہی ہے؟ نجاشی بادشاہ، نام ان کا کیا تھا؟ اصحم، حمزہ صاد ح میم، اصحم ان کا نام تھا۔ حضور کے زمانے میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہاں موجود نہیں ہے، اپنے ملک میں حضور نے ہی پر نماز پڑھی۔ آج بھی عرب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن حنفیوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ حنفی کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور نجاشی کے لیے خصوصیت عطا کی گئی تھی، دوسروں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے گئے تھے اور نجاشی سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی میت سامنے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ عام ہوتا کہ ہر ایک آدمی جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس کی غائبہ نماز جنازہ پڑھ لو، تو حضور کے سامنے بہت سے قریبی صحابہ حضور کے، ان کا انتقال ہوا ہے، باہر جا کر شہید ہوئے ہیں، حضور نے کسی ایک پر بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت نجاشی کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے اہل اسلام پر بڑے احسانات تھے، اس وقت جب مسلمانوں کو مدد کی ضرورت تھی انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ان کی سرپرستی کی تھی انہوں نے، بہت بڑی بات ہوتی ہے دنیا کا کوئی بڑا آدمی کسی کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں, تو سامنے والے جو مخالفین ہوتے ہیں اعداء اور دشمن ہوتے ہیں آدھی طاقت ان کی اسی وقت جواب دے جاتی ہے, پھر جلدی سے آگے نہیں بڑھتے, بھائی ان کے ساتھ تو فلا 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 ہے, اس لیے بہتر ہے خاموشی اختیار کرو. تو ان کا اہل اسلام پر بہت احسان تھا, مسلمانوں پر, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خاص معاملہ فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑی, ورنہ تو موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ہے ان کی شہادت سے, بچپن سے ان کو پالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دنیا ان کو زید ابن محمد کہا کرتی تھی, حضور نے پالا پوسا بڑا کیا ان کو, اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ خود ہی شادی بھی کی, اور جب شادی ہو گئی تو ان کے بچوں کو وہی حق دیا کرتے تھے جو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے. جس طرح سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں, حضور کے گھر میں, حضور کے کاندھے پہ چڑھ کر بڑے ہوئے ہیں, حضرت اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے ہیں وہ بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کے بڑے ہوئے ہیں. حضرت اسامہ حضور کے پاس آتے تو حضور اپنے پاس میں بلاتے, بٹھاتے, کھلاتے, اپنے پاس ہی سلاتے اور اپنی چادر اڑا لیتے. بعد میں زید آتے, ان کے والد آتے, حضور ان کو بھی کہتے زید تم بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہو, آؤ یہیں اپنے بیٹے کے پاس میں آ کے لیٹو, اور حضور ان کو اپنی چادر اڑا دیتے. ایسا پیار, ایسی محبت حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے حضرت زید ابن حارثہ جب شہید ہوتے تو حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, اور اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے جذبہ بھی آپ ذرا آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں کس قدر وسیع اور اعلیٰ تھا. کہ حضور جب اس لشکر کو بھیج رہے تھے تو حضور نے یہ فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو لشکر کی سرداری جعفر تیار کریں گے, اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی سرداری عبداللہ ابن رواحہ کریں گے, اس جنگ میں اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں. ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا, اس نے سن کر یہ کہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تینوں شہید ہوں گے, اس لیے کہ نبی جب بھی کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ یہ چلے گئے تو یہ چلے گئے تو یہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شہید ہوں گے. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے یہ لخت جگر اب ہمارے دربار میں آنے والے ہیں, ان کی آپ کو قربانی دینی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی دی, آپ نے بھیجا. زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے, جعفر تیار حضور کے چچا زاد بھائی, جن کے آنے پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر تیار کے آنے کی اور ان سے ملنے کی خوشی زیادہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ان کو شہادت بھی حاصل ہوئی. زید ابن حارثہ بھی شہید ہوئے, جعفر تیار بھی شہید ہوئے, اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے. بعد میں مسلمانوں نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سردار بنایا اور انہوں نے پھر لشکر کی کمان سنبھالی ہے اور لشکر کو سنبھالا ہے. زید ابن حارثہ جب شہید ہو گئے تو ان کی اولاد کی کفالت حضور نے فرمائی. پہلے سے بھی حضور کے یہیں وہ کھیل رہے تھے, بڑھ رہے تھے, ان کی پرورش وہیں ہو رہی تھی, اب پوری ذمہ داری حضور نے لے لی. جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مدینے کے اندر کہتے پھرتے تھے ہمارے ابا جنت میں اڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہیں اور اللہ نے ان کو دو بازو دیے ہیں, وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. تو بچے مدینے میں کہتے پھرتے ہمارے ابا تو جنت میں ہیں, اللہ نے ان کو وہ دو بازو دے دیے, اس سے اڑتے پھرتے پورے بچوں سے کہتے پھرتے تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تھے تو ان کے سر پر دست شفقت پھینکتے تھے, پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میری سرپرستی میں ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ذمہ دار میں ہوں. ان کے تین بیٹے تھے حضرت جعفر کے, عون, محمد, عبداللہ, تینوں بڑے بڑے عالم بنے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جو ہیں یہ میرے مشابہ ہیں, اور ان میں جو محمد ہے یہ اپنے چچا حضرت علی کی طرح ہے, لیکن یہ جو عبداللہ ہے اس میں کافی مشابہت میری ہے. ایسے ہی ہوئے جب یہ بڑے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو اتنا بڑا سخی بنایا کہ ان کی سخاوت کے قصے فضائل صدقات کے اندر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, کتابوں کے اندر. اتنا بڑا سخی کہ اگر کسی کو دینے کا معاملہ آتا تو ہمارے یہاں کیا ہے, جتنا سامنے والا مانگتا ہے نا اس سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان حضرات کے ہیں اصول تھا سامنے والا جتنا مانگتا ہے تو اتنا نہیں دیتے, اپنی حیثیت کے مطابق دیتے. کہ لیکن تم نہ مانگا اپنی حیثیت کا دے رہے ہیں اپنی حیثیت سے. ان کا وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرات حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت جعفر حضرت عبداللہ ابن جعفر یہ حضرات جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, ان کی سواری کچھ آگے پیچھے ہو گئی تو ان کے پاس یعنی جس اونٹ پر ان کا غذا کا سامان تھا وہ اونٹ ادھر ادھر ہو گیا کہیں. اب ان کو بھوک لگ رہی تھی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک خیمہ ہے, تمبو ہے, اس میں ایک بوڑھی عورت ہے. انہوں نے کہا ہم ہاشمی لوگ ہیں, حضور کے خاندان کے ہیں اور سفر میں ہیں, ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے, کچھ کھانے کو ہے تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا ہماری ایک بکری ہے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں, آپ اس کو کھا لیجیے. اس بوڑھی عورت نے وہ بکری ذبح کی اور ان حضرات کو کھلایا. یہ حضرات یہاں سے چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے جب ضرورت ہو نا تو مدینے میں آنا, ہم سے ملنا اور ہمارا پتہ پوچھ لینا, ہم یہ فلاں فلاں ہیں ہاشمی لوگ ہیں سب جانتے ہیں. یہ حضرات حج کر کے واپس آ گئے, معاملہ آیا گیا ختم ہو گیا. بعد میں اس بوڑھی عورت پر اس کے شوہر پر حالات آئے تو جب آدمی پہ دیہاتوں میں حالات آتے ہیں تو شہروں کا رخ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو شہروں کا رخ کرتے ہیں, مدینے میں چلتے ہیں, کچھ کام وام دھندا مل جائے گا. تو یہ دونوں میاں بیوی بی مدینے میں آئے اور مدینے میں اونٹوں کی بکریوں کی مینگنیاں ان کو چنا کرتے تھے اور ان کو سکا کر بیچتے تھے, وہ جلانے کے کام میں آتی ہیں. اور جن لوگوں کے پاس میں بہت ہوتی ہیں اونٹ اور بکریاں وہ ان کو توجہ نہیں دیتے, تو غریب لوگ ایسی طرح ان کو چن کر ان کو سکاتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے. تو یہ ایسے ہی ایسا کرتی تھی بوڑھی عورت بھی اور اس کے شوہر بھی اور اپنا گزارا کرنے لگے. ایک مرتبہ ان میں سے ایک عورت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزری تو انہوں نے پہچان لیا یہی عورت بوڑھی عورت. کہا اماں ادھر آئیے, آپ وہی ہیں نا جنہوں نے ہماری میزبانی کی تھی. ہاں یہاں کہاں. کہنے لگے بیٹا حالات بڑے خراب ہو گئے تو ہم اس طرح سے یہاں آ گئے, ہم ایسا اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو کہا اماں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اپنے خادم کو بلایا کہا ان کو 1000 درہم دو اور 1000 بکریاں ہماری طرف سے دو اور کہا بڑے بھائی جان کے پاس بھی لے جاؤ. بڑے بھائی جان کے پاس لے گئے, پوچھا حسین نے کیا دیا. کہا 1000 درہم 1000 بکری. انہوں نے کہا چلو 1000 درہم ہماری طرف سے, 1000 درہم اور 1000 بکری ہماری طرف سے. ایک بکری کھلانے کا یہ حضرات ایسا صلہ دے رہے ہیں. اور کہا ذرا ان کو وہاں بھی لے جاؤ. اپنے خادم سے کہا عبداللہ بن جعفر ان کے چچا زاد بھائی ان کے پاس بھی لے جاؤ. تو انہوں نے پوچھا بھائیوں نے کیا دیا. کہ ہر بھائی نے 1000. تو ٹھیک ہے میری طرف سے 4000 درہم 4000 بکریاں. اللہ نے ان کو ایسی سخاوت عطا فرمائی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان کے جب والد کا انتقال ہو گیا تو اپنا حساب چیک کر رہے تھے. ان کے والد بہت سارا قرض لے کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے. وہ قرض اس لیے ہو گیا تھا کہ لوگ امانت رکھتے تھے ان کے پاس. وہ کہتے تھے بھائی امانت کیوں رکھتے ہو, یہ قرض دے دو مجھے تاکہ میں بھی استعمال کر لوں. تو وہ قرض کے طور پر ہوتی تھی اور اس کو آپ استعمال فرما لیا کر لیتے. اور آپ کے پاس حاجت مند لوگ بہت آتے تھے, سخی تھے, سب خرچ فرما دیا کرتے تھے. جب دنیا سے جا رہے تھے تو قرضوں کا بوجھ تھا. تو بیٹے کو بلایا بیٹے تجھے سارا قرض ادا کرنا ہے اور جب پریشان ہونا تو 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ سے کہنا اور یہ کہنا او زبیر کے مولا مجھے اتنی ضرورت ہے, ابا کا قرض ادا کرنا ہے, اللہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کرے گا تیرا. تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اللہ سے لجاجت کے ساتھ. صحابہ تھے, ان کی دعائیں بھی کیا ہوتی تھی, سیدھی عرش پر جایا کرتی تھی ایسی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تو نماز کے بارے میں یہ آتا ہے اللہ ہم سب کو بھی نماز سکھا دے, ہماری نماز نماز نہیں رہی ہے. ان کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ رکو اتنا لمبا رکو, حرم شریف کے اندر پرندے کبوتر آ کر پتھر سمجھ کر ان کی کمر پر بیٹھ جاتے. سجدہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ، پرندے سمجھتے کہ کوئی پتھر ہے اور اس پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھی پوری رات رکوع میں گزار دیا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر، کبھی پوری رات سجدے میں گزار دیا کرتے تھے، بڑی اطمینان کی نماز ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں، ان کا بیٹا بازو میں سو رہا ہے، چھت پہ سے سانپ گرا، شور مچا، گھر والے آئے، سانپ کو مارا۔ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کچھ شور کی آواز تھی، کیا تھا؟ تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہاں چلے گئے تھے، بس اللہ تمہارا بھلا کرے، بچے کی تو جان چلی گئی تھی، تمہیں کچھ خبر نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا ناز ہو، کیا میں نماز میں کہیں اور خیال لگاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھ رہا ہوں اور دوسری جگہ میرا خیال ہے، نماز پڑھتا ہوں تو صرف اللہ سامنے ہوتا ہے، اللہ ایسی نماز ہم کو بھی سکھا دے۔ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو، جب نماز شروع کریں تو صرف اور صرف اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حساب چیک کیا والد محترم کا، تو ان کی سامنے یہ بات آئی کہ عبداللہ بن جعفر کی طرف ہمارے کچھ پیسے نکل رہے ہیں، اور بہت بڑا اماؤنٹ تھا، 10 لاکھ درہم کے آس پاس، اس وقت 10 لاکھ چاندی کے سکے بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو جا کر کہا کچھ اماؤنٹ نکلتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میری طرف نکلتا ہے، اب بہن گے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ فلاں زمین ہے، اگر چاہو تو وہ اس کے بدلے میں وہ لے لیجیے، ٹھیک ہے، لے لی۔ بعد میں پھر خیال آیا اور انہوں نے دوبارہ چیک کیا، تو خود ان کے والد کی طرف تھا ان کا 10 لاکھ درہم یا اس کے قریب آس پاس کچھ۔ تو جا کر کہا وہ صاحب غلطی ہو گئی، ایسا نہیں تھا، ہمیں مجھے ہی دینا ہے آپ کو، اور اس کے بجائے میں اس کے بجائے دوسری میں آپ کو زمین دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نے آپ کو دے دیا وہ آپ کو دے دیا، ختم قصہ، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی سخاوت ان کو عطا فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا تھا، ان کی سرپرستی فرمائی تھی، تو یہ بڑے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا موقع ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کسی کی کفالت کرنے کا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کسی کا ساتھ دینے کا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑے، کس کو کتنا بڑا بنا دے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ یتیم اتنے بڑے بن جائیں گے کہ سارے عرب میں ان کی سخاوت کے چرچے ہوں گے، کتابوں میں ان کی سخاوت کے بارے میں لکھا جائے گا، کوئی بتا سکتا تھا؟ یتیم تھے وہ۔ بہرحال اللہ کے لیے جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو اللہ پاک ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے، یاد رکھیے، قربانی اگر میں دوں تو میری اولاد کو اس کا فائدہ مل کر رہے گا، کوئی بھی دے قربانی تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ضائع کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھے کام کرنے والوں کی نیکی کبھی اللہ ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر خوشی کا اظہار فرمایا تھا اس طرح سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے اور موتا کے اندر شہید ہوئے۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا تھا کہ ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ رہیں تو یہ سردار، یہ نہ رہیں تو یہ سردار، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، آپ نے گویا ان سب کو قربان کر دیا رہے مولاد، اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھا، اولاد تو تھے حضرت زید ابن حارثہ، چچا زاد بھائی کو بھی آپ نے قربان کرا دیا، اپنے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں پیش کر دیا، جنگ احد میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ سب قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہیں اس دین متین کے لیے، ایمان کے لیے۔ دین اتنی بڑی چیز ہے، ہم اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اس دین کے لیے جان کی بازی، مال کی بازی، کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو پیچھے نہیں ہٹنا، دین پہلے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اس دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں بھی اس دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ یہاں پر رک کر ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ حالات کچھ اب ایسے ہیں کہ بعض مرتبہ بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں سامنے کچھ رشتہ ایسا آتا ہے جو ہمارے برابر کا نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی تھوڑی سی یہاں قربانی دینی ہے. اگر وہ مسلمان ہے, اسلام ہے, تو ہمیں ترجیح دے دینی چاہیے, آگے بڑھ جانا چاہیے. مالی حالت سے کمزور ہے تو آگے بڑھا دو نا, اللہ نے دیا ہے, آگے بڑھا دیجیے آپ. اس میں ہمیں اپنی ناک کو نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی بہت سی بیٹیاں غیروں کی طرف لپک رہی ہیں, غیروں کی طرف لپک رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ان کے ساتھ وہ نکاح کر رہی ہیں, ان کے ساتھ رہ رہی ہیں, تو بدکاری ہے. اس سے تو ہزار درجے بہتر ہے کہ ایک غریب مسلمان سے ہماری بچی کو بیاہ دیا جائے اور اس کو اٹھا دیا جائے. اللہ نے مال دولت دیا, کس کے لیے دیا ہے؟ اپنے بچوں کو لیے, خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. تو یہ ایک چیز تھی, ضروری چیز سامنے آ گئی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان سب سے اہم چیز ہے. ایمان سب سے اہم چیز ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی ناک کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے نگاہ میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ. سوال اچھا پوچھئے. کچھ حضرات کو سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. ہفتے میں روزانہ کچھ نہ کچھ دین کے متعلق سے ضروری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, تو ایک آپ ڈائری رکھیے چھوٹی سی, اور اس میں لکھ لیجئے کہ یہ چیز مجھے مفتی صاحب سے پوچھنی ہے. تو آپ کا کوئی ایسا عالم ہے, مفتی ہے, جس کے تقوی پر اور علم پر آپ کو اعتماد ہے, اس سے پوچھتے رہیے. نہیں, یہاں تشریف لاتے ہیں, یہاں موقع ہے الحمدللہ, تو یہاں بھی بتایا جائے گا آپ کو. جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہوگی ہم اگلے ہفتے آگے بتائیں گے آپ کو, لیکن جتنا معلوم ہے, استحضار ہے جس چیز کا, وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. صحیح بات پہنچائی جائے گی.
السلام علیکم.
جی,
نماز جنازہ فرض کفایہ ہے.
جی,
آپ بولتے ہیں کہ غیر موجودہ میت کے نہیں پڑھ سکتے نماز. جب نجاشی کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے, تو حنفی میں جو مسلک ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. حنفی مسلک پہلے آیا یا بعد؟ حنفی جو ہے, امام حنفی جو ہے, بعد 100 سال بعد آتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی نماز پڑھیں تو ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایسا غائبانہ جو ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں, جو ایئر ویز میں یا اس میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر لاش نہیں ملتی, تو کیا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائیں گی؟
سیٹ صاحب سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں پڑھنی ہے غائبانہ نماز جنازہ. آج بھی ایسے بہت سے حالات پیش آتے ہیں ایسے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے, وہاں نہیں پہنچ سکتے آدمی, تو غائبانہ نماز جنازہ ہو جانی چاہیے. تو اس کا جواب ہم نے بیچ میں ہی ضمن میں دے دیا تھا, دوبارہ پھر ہم اس کو بتاتے ہیں وضاحت کے ساتھ میں. دیکھیے, نجاشی کی جو نماز جنازہ پڑھی ہے, اصل نماز جنازہ میں اصول یہی ہے کہ جنازہ سامنے ہونا. نجاشی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے, وہ ان کی خصوصیت تھی, ان کی خصوصیت تھی. ورنہ تو اگر یہ ایک عام بات ہوتی, سب کے لیے درست ہوتی, سب کے لیے اس میں رعایت ہوتی, تو میں نے وہی بتا رہا تھا حضور کے کتنے قریبی لوگ, زید ابن حارثہ ہے, عبداللہ بن رواحہ ہے, جعفر طیار ہے, اور 50 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا تو کی ہے ان کے مارنے والوں کو, جیسے کئی معاملات میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو بلا کر لے گئے, 70 صحابہ کو سب کو شہید کر دیا گیا, لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ شہید ہوئے تھے, مظلوم شہید ہوئے تھے, لیکن ان کے ساتھ پڑھی. اور ایک ہی صرف مثال ہے, یہ دوسری کوئی مثال نہیں ہے. اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی خصوصیت تھی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے صرف یہی ایک چیز نہیں ہے, ان کے سامنے دوسری حدیثیں ہیں, دوسری دلیلیں ہیں. امام مجتہد جب کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے تو یاد رکھیے, اس کے سامنے صرف کوئی ایک حدیث نہیں ہوتی ہے. مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں حدیثیں اس کے سامنے, اس کو مجتہد کہا جاتا ہے. وہ قرآن, قرآن کے احکامات, قرآن کی احکامات کی جو تاریخ ہے اور اس کے اسباب نزول, حدیث, حدیث کے اسباب نزول اور حدیث کے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان کا پورا پس منظر اس کے سامنے ہوتا ہے. ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ ایک فیصلہ کرتا ہے. اس کی مثال آپ ہی سمجھیں گے مثال کے طور پر. ایسے کے بعد حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قے کی, وومٹ کیا آپ نے اور وضو کر کے نماز پڑھی. ایک جگہ ہے کہ آپ نے, آپ کو قے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا, نماز پڑھ لی. اب ہم جیسے آدمی جن کو پورا علم نہیں ہے وہ کہیں گے قے کرنے کے بعد نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے, نہیں بھی پڑھی, ایسے وضو ٹوٹتا بھی نہیں بھی ٹوٹتا. لیکن امام مجتہد کے سامنے جب یہ چیز آئے گی تو وہ پورا غور کرے گا, وہ حالات دیکھے گا, وہاں کتنے لوگ موجود تھے ان تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, کیا کسی اور نے بھی وہ روایت پیش کی ہے, اس کی روایت کو تلاش کرے گا, غور کرے گا, دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قے کے بعد وضو کیا ہے وہ قے منہ بھر کر تھی, کافی ساری تھی, بڑی کافی مقدار میں تھی, اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا وہ متلی جیسے ہوتی ہے, چھوٹی سی قے تھی, منہ بھر کر. تو اب انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا, اس کا نچوڑ خلاصہ امت کو بتا دیا, حلوہ بنا کر پیش کر دیا کہ اگر منہ بھر کر قے ہو تو وضو ٹوٹتا ہے, منہ بھر کر قے نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ تو ان کا احسان ہے. تو ان کے سامنے دلائل ہوتے, اس دلائل کی روشنی میں انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ حضرت نجاشی کی خصوصیت تھی, ورنہ تو پچاسوں سوئیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ اکرام دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. اگر یہ سب کے لیے ہوتا, عمومیت ہوتی تو سب پر پڑھتے آپ. جی اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ کو چار سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے, امت کے لیے نہیں ہے, کچھ چیزیں حضور کے لیے خاص ہے, امت کے لیے نہیں ہے. امت یہ بھی زیادہ سے زیادہ چار کر سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ چار کوئی امت ہی کر سکتا, اور چار کے اندر بھی یہ نہیں کہ بھائی جا کے گھر میں آج لڑائی کرنے لگو. قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر انصاف کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ شادی کرنا, انصاف نہیں کر سکتے ہو تو بس ایک ہی پہ اکتفا کرو, انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی پہ اکتفا کرو. جی
کوئی اور سوال, کسی کے پاس کوئی سوال؟
دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال. یا رحمان الدنیا رحیم الآخرہ. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرما دیجئے, نیک اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے, ہم سب کو مضبوط ایمان نصیب فرمائیے, ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی ایمان کے ساتھ باقی رکھیے, موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. ہم میں سے جن کے اعزاء قریبہ ماں باپ رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے, جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہماری اولاد کو اور ہم سب کو ہمیشہ تقوی ہی پر رکھیے. بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مناسب رشتوں کی تلاش میں ہیں, اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا نظام فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.